السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. سیکنڈ پارٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ ہمارے لیے واقعی میں بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یقین جانیے کہ اندر سے دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی ضرور آ رہی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی یہ سیریز برابر باقاعدگی سے سنتے رہیں گے اور ان سے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی لائیں گے، علم کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، اور علم کو آگے پہنچانے کے تعلق سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. وہ ایک ایسا گھنا شجر سایہ دار ہوتا ہے، درخت جس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، جس کا تنا بہت موٹا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جس کی شاخیں، جس کی برانچز دور تک سایہ پھیلاتی ہیں، اور اس کے فروٹس بہت مفید ہوتے ہیں، بہت میٹھے ہوتے ہیں، بہت پھلدار درخت ہوتا ہے وہ. تو ہم کو ایک ایسا مومن بننا ہے کہ جس کا ہر حصہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے. تو مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی مسلمان، ایسے ہی مومن بننا ہے جسے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، خود بھی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. اور ہماری دنیا سے جانے کے بعد ہمارے علم کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا باقی رہے دنیا میں جس کی وجہ سے ہمارے آخرت کے بینک بیلنس میں اچھی نیکیاں جمع ہوتی رہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور جب ہم انہیں دیکھیں آخرت میں تو ہم حیران رہ جائیں کہ اچھا، اتنی ساری نیکیاں کیسے جمع ہو گئیں، ہم نے تو نہیں کی تھی. تو ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم دنیا میں پھیلا کر گئے تھے، اور بعد میں اس کے ذریعے سے اور آگے وہ نیکیاں پھیلتی رہیں. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی ثابت ہوں آج دنیا میں، اور ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ، علم کی روشنی کو آگے پھیلاتے ہوئے یا علم کو آگے پہنچاتے ہوئے گزرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عباد اللہ کی سیریز شروع کی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ اگر جو عبداللہ، یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ سیرت میں کئی عبداللہ گزرے ہیں جو بہت مشہور تھے، یعنی 300 سے بھی زیادہ عبداللہ گزرے ہیں جو بہت زیادہ ہی مشہور ہوئے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو نام بہت ہی پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمان، تو تب سے ہر صحابہ اکرام کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ رکھیں. ایون جیسے ہم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ماشاءاللہ 21 سے زیادہ بچے تھے، 21 بچے تھے، تو اس میں تو انہوں نے دو دو نام رکھے تھے اپنے بچوں کے، ابو بکر صغیر، ابو بکر کبیر، عمر کبیر، عمر صغیر، عبداللہ علی، عبداللہ حسن، حسین. تو بہرحال، تو جو سب سے بیسٹ عبداللہ ہم نے کہا تھا، ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے بیسٹ عبداللہ جو تاریخ میں گزرے ہیں وہ کون ہیں، تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سرچ کر کے رکھیں آنسر. آج ہم اس کا آنسر بتاتے ہیں. عبداللہ، ایکچولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عثمان تھا. ابی قحافہ کے نام سے بہت مشہور تھے ان کے والد، اور الحمدللہ ان کو بھی صحابی کا درجہ حاصل ہوا، آخر عمر میں انہوں نے ایمان لایا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو بکر، لیکن وہ اسی سے مشہور ہوئے، ایکچولی ان کا نام عبداللہ تھا اصل میں. تو بہرحال وہ سب سے مشہور عبداللہ تو وہی ہوئے دیکھا جائے تو، لیکن وہ اپنے اس نام سے مشہور نہیں ہوئے، ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے. تو آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے تھے، اور واقعی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو زندگی کے حالات ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ روشن باب ہے ہماری ہسٹری کا، علم و فضل کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کا اخلاق. ان کے بارے میں آتا ہے ان کا جو فزیکل ڈسکرپشن ہمیں ملتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ اونچے پورے تھے، اسی لیے جب وہ قید کر کے لائے گئے تو ان کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا، یعنی کسی کے سائز کا کرتا ان کو نہیں آ سکتا تھا، تو عبداللہ بن ابی وہ بھی بہت زیادہ لمبا چوڑا شخص تھا، تو لہٰذا اس کا کرتا عباس رضی اللہ عنہ کو آیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اسی احسان کے مد نظر کہ عبداللہ بن ابی نے ان کے چچا کو اپنا کرتا پیش کیا تھا، تو لہٰذا آپ نے اپنا کرتا اس کے کفن کے طور پر ان کے بیٹے کے کہنے پر دے دیا تھا۔ تو بہرحال عباس رضی اللہ عنہ بھی بہت ہی اونچی پوری شخصیت کے مالک تھے، ان کی آواز بھی بہت روبدار تھی۔ غزوہ حنین میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آواز دینا چاہ رہے تھے تو عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی تھی، کیونکہ ان کی آواز بہت تیز اور روبدار تھی۔ تو اسی طرح سے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی جو سیرت میں ہم کو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس میں تو بہت زیادہ ہی ملتا ہے، ہم نے جو میڈیم بات ہم نے لی ہے کہ انکریڈیبلی ہینڈسم مین تھے، یعنی بہت زیادہ ہی اسمارٹ، بہت ہینڈسم، بہت خوبصورت، یعنی کہا جاتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی کہیں وہ بیٹھے ہوتے تو پہچانے جاتے تھے، یعنی اس قدر وہ خوبصورت، اس قدر اونچے پورے، اس قدر چوڑے شانوں والے تھے کہ لوگ ان کے بارے میں اسپیشلی پوچھتے تھے کہ کون ہے۔ سبحان اللہ، اپنے والد ہی کی طرح، یعنی عباس رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ اونچی پوری شخصیت کے مالک تھے، بہت خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، اونچے پورے، جو ہم کہتے ہیں چوڑے شانے والے، گڈ لکنگ، اور اس کے علاوہ یعنی اسمارٹ تھے، ہینڈسم تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے علاوہ کہا رہے تھے کہ ان کی ہیبت پوری مجلس پر چھائی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اتنی روبدار پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہر کوئی اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ جب بولتے تو کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوتا کوئی اور، جب وہ کوئی بات سمجھاتے تو لوگ ان کی باتوں میں مسحور ہو کر رہ جاتے تھے، بہت زیادہ سافٹ پرسن تھے، یعنی بہت ہی نرمی تھی ان کے اندر، اخلاق بہترین تھے اور بہت صبر والے تھے۔ جیسے آپ کو اس دن واقعہ بتایا تھا کہ بیٹے کا انتقال ہوا، اس پر انہوں نے کوئی ہائے واویلا نہیں مچایا، درس دے رہے تھے، اٹھے، پہلے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد پھر دو رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہ بشیر الصابرین آیت پڑھ کر دوبارہ پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو انتہائی صبر والے تھے ماشاءاللہ، اور کہا جاتا تھا کہ بالکل برائٹ اسکن تھی ان کی، یعنی بالکل فیئر کلر تھا، اور یعنی ایک کلر ہوتا ہے فیئر، لیکن اس میں ایک چمک تھی جس کو نورانی چمک کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص علم، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم پھیلا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمان ہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار بار اتنی ساری دعائیں دی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ ان کی کیا پرسنالٹی ہوں گی ماشاءاللہ۔ تو ایک چہرے پر نور بھی تھا، فیئر اسکن تھی، براڈ شولڈر تھے، اور اپنے بالوں کو حنا سے رنگتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو پڑھا تھا۔ تو یہ جو چاروں عبادلہ تھے ایکچولی آپس میں فرینڈس بھی تھے، آپس میں دوست تھے، تمام ہی عبادلہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپس میں دوست تھے، علم کو پہنچانے والے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس لیے چاروں کی جو خوبیاں ملتی ہیں اس لیے ان کو ایک ساتھ عبادلہ کہا گیا ہے۔ تو عطا ابن ربح کہتے ہیں، اور یہ عطا ابن ربح یہ بہت ہی مشہور مفسر گزرے ہیں، بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے اور آزاد کردہ غلام تھے ایکچولی۔ اور یہ جو عطا تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ہائٹ کم تھی، ان کا رنگ بہت کم تھا، کیونکہ جو غلام ہوتے تھے زیادہ تر ایسی کنٹریز سے لائے جاتے تھے جہاں پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ تر آپ کو جتنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹس ملیں گے وہ سب کے سب ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی نیکی نا، کتنی بڑی نیکی کہ غلام خریدے، ان کو آزاد کیا، ان کو علم میں سیکھنے میں لگایا اور ان کو علم پہنچاتے رہے ماشاءاللہ۔ تو یہ عطا ابن ربح کہتے ہیں کہ ما رأیت القمر لیلۃ اربع عشرہ، کہ میں نے ان کے جیسا، یعنی جو ان کا چہرہ تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ جیسے چودہویں کا چاند ہوتا ہے، یہ 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، اور وہ کہتے کہ مجھے یہ چہرہ ایسے یاد ہے جیسے فل مون مجھے یاد ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدن، میں نے دیکھا نہیں ان کے جیسا کسی کو، یعنی کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ احد رفانا وللبن لبا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بلند کیا تھا، اور ان کی عقل ایسی تھی کہ یعنی انتہائی عقل مند شخص تھے، تو عقل والوں میں ایسا عقل مند میں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا تھا۔ ول اکثر علماء، یعنی اکثر علماء میں ان کا درجہ سب سے بیسٹ تھا۔ ولا اوسان حلمن، اور ان کے جیسا حلم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا علم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، علم والا کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا حلم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کی جیسی عقل مندی میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ اور آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، اے سعد تیر چلاؤ. اور وہ سعد سعد ابن وقاص کہہ رہے ہیں کہ ما رائیت احدا احدا رفانا ولا لبا لبا ولا اکثر علما ولا اوسع حلما، کہ عقل مندوں میں سے عقل مند ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور علماء میں سے عالم کسی کو نہیں دیکھا، اور حلم والوں میں سے حلم والا میں نے ان کے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. بہت ہی وسعت تھی ان کے اندر، بہت حلم تھا، اور اس لیے ہم دیکھتے کہ ہمیشہ ان کے فتوے لوگوں کے لیے بہت آسان رہے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ترجمان القرآن ہے، ان کا نک نیم عبداللہ بن مسعود نے ترجمان القرآن دیا تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ان کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ ھذا عالم من بقی منا بما انزل اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عبداللہ ابن عباس، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے، یہ باقی رکھنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں. یعنی تم کو جو بھی پوچھنا ہو قرآن کے بارے میں تم عبداللہ ابن عباس سے پوچھ سکتے ہو جا کر. سبحان اللہ. ابئی بن کعب ان کے بارے میں کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ جو ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ خود ایک بہت ہی گریٹسٹ صحابی ہیں، اور یعنی ان کا آپ اندازہ لگائیے ان کی اہمیت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ خود فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کو قرآن کا بڑا عالم کہا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان سے ملنے کے لیے آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابئی بن کعب سے ملنے کے لیے آئے. بہت دیر تک بیٹھ کر دونوں گفتگو کرتے رہے. ان کے جانے کے بعد ابئی بن کعب نے اپنے بیٹے محمد سے کہا کہ یہ اس شخص سے بڑھ کر میں نے کسی کو علم میں نہیں دیکھا، اور یہ اس امت کا حبر ہے، یعنی حبر الامہ کا لقب انہوں نے ان کو دیا. یا انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ اٹھ کر گئے تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ ایک دن یہ شخص اس امت کا حبر ہوگا. اور حبر کس کو کہتے ہیں نا، جسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یاد ہوگا کہ حبر انگ کو کہا جاتا ہے، اور قرآن میں جو احبار کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد ایکچولی جو اہل کتاب کے وہ علماء، وہ مفتی جو بہت زیادہ پڑھ لکھ کر دین کا کام کرتے تھے، فتاوی دیتے تھے، جن کو تورات کا، جن کو کتاب کا علم تھا ماشاءاللہ، ان کو احبار کہا گیا ہے، تو ان کو حبر الامہ اس لیے کہا گیا. مسروق بن الاجدہ کہتے ہیں کنت اذا رایتہ اجمل الناس فاذا نطق قلت اسہ الناس فاذا حدث قلت اعلم الناس. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھو تم سب میں تو وہ سب سے بہترین دکھائی دیتے تھے، یعنی سب سے منفرد، سب پہچانے جاتے تھے. مجلس میں ان کی شخصیت اتنی باروق تھی کہ وہ پہچانے جاتے تھے. جب وہ بولتے تو سب سے زیادہ صحیح بولتے، تمام لوگوں میں بولنے والوں سے سب سے زیادہ صحیح بولتے. اور جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے، کوئی تقریر کرتے، تو سب سے زیادہ نالجبل پرسن، سب سے زیادہ عالم الناس، سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ علم کو جاننے والے. مجاہد جو کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑے عالم تھے، تابعین میں سب سے بڑا درجہ ان کا پایا جاتا ہے، قتادہ، مجاہد، اکرمہ اور عطا بن ربح. تو مجاہد کہتے ہیں کہ قال کان یسم البحر، کہ وہ ایسے تھے کہ ایک سمندر کی طرح، یعنی ان کا علم جو ہے سمندر کی طرح تھا. یسألتم البحر، تم ان سے جب کچھ پوچھو تو وہ ایک سمندر ثابت ہو سکتے تھے، یا وہ سمندر ثابت ہوتے تھے، یعنی اوشن آف نالج. آپ سوچیں کہ نہیں، ان کو سمندر بھی نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. وہب ابن منبہ، یہ بہت مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے جیسا بھی کوئی عالم نہیں تھا، یمن سے آئے تھے، اپنے قبیلے کے ایکچولی سردار تھے، یعنی کنگ کی طرح تھے، بہت مشہور تھے، کرسچن تھے پہلے، بعد میں الحمدللہ مسلمان ہوئے، دونوں بھائی یہ، اور یمن سے آئے تھے، اور ابو ہریرہ کے خاص شاگردوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جتنی احادیث تھیں وہ سب کی سب انہوں نے یاد کی تھی، اور وہاں واپس یمن جا کر وہاں حدیث کی تعلیم دیتے تھے. اور پھر 600 سال، تقریباً 500 سال کے بعد امام ابن تیمیہ کو ان کا لکھا ہوا جو پورا احادیث کا مجموعہ ملا تھا، جب امام ابن تیمیہ نے تحقیق کی تھی، تو پھر امام ابن تیمیہ نے ان کا لکھا ہوا پورا مجموعہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اور پھر پروفیسر حمید اللہ، انہوں نے جب تحقیق کی حدیث کے بارے میں، تو ان کو امام ابن تیمیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ایجپٹ یا سیریا کی لائبریری میں ملا، اور انہوں نے پھر اس کو آگے پیش کیا. امام ابن تیمیہ کے ہاتھ کا خود سے لکھا ہوا نسخہ تھا وہ. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ حدیث کس طرح سے ایک سے دوسرے تک پہنچتی گئی. تو یہ وہاب ابن منبہ کہتے ہیں، دونوں بھائی تھے، ہمام ابن منبہ اور وہاب ابن منبہ. تو یہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ تھے عبداللہ ابن عباس کے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, انہوں کو گریٹسٹ صحابی کہا. وہاب ابن منبہ کو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آف دس امہ, یعنی اس امت کے ابراہیم ہیں. تو وہ کہتے ہیں, یعنی وہ خود اتنے بڑے عالم تھے, گریٹسٹ تابعی کہا جاتا ہے ان کو, اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ عبداللہ ابن عباس کے. تو وہ کہتے کہ قال رأیتہ یخشب یفسر بعض الآیات النور, جب میں نے ان کو دیکھا اور میں گیا اور میں نے سنا کہ سورہ نور کی آیات کی تفسیر کر رہے تھے, اور ایک کے بعد ایک آیت کی تفسیر کرتے جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ پوری زمین پر ان کے جیسی اسپیچ کہیں سنی نہیں گئی. تو آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, وہاب ابن منبہ کہہ رہے کہ جب وہ سورہ نور کی آیت کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ خود ان کا چہرہ چمک رہا ہو, اس طرح سے وہ تفسیر کر رہے تھے, اور ایک کے بعد ایک آیت کی تفسیر کرتے جا رہے تھے, اور ایسے لگتا تھا گویا کہ ان کو ہر آیت کی سمجھ, ڈیپلی نالج ہے سمجھے. اور ایک اور ہمیں مسلم ابن خولانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گیا بصرہ میں اور میں نے دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر احادیث بیان کر رہے ہیں, کچھ تقریر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا مثلہ جسمن و علمن و سیابن و جمالن و کمالن. سوچیں ذرا. ایک اور صحابی ابو بکرہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جیسی کوئی مثال نہیں دیکھی, جسمانی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, جمال کے اعتبار سے, کمال کے اعتبار سے. اب آپ سوچ لیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی ماشاءاللہ, کہ ان کو ہر کوئی, آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اسپیشلی کچھ چیزیں عطا کرتا ہے, اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اصل میں. تو ان کا حافظہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا تیز تھا کہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں کسی نے 60 اور ایک روایت کے مطابق 200 سوال کیے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ 200 سوالات کے جوابات ایک پوئم کی صورت میں دیتے چلے گئے وہ. اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی مجلس میں حدیث پڑھا رہے تھے, تو بازو ہی کے حلقے میں کوئی ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کچھ اشعار بازو میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو سنائے, اور ان کی الگ مجلس چل رہی تھی, یہ خود درس دے رہے تھے, یہ تو تفسیر بیان کر رہے تھے, یہ حدیث لے رہے تھے. جب وہ شخص اٹھ کر یہاں آیا تو شاید اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی وہ سناتا ہوں اشعار جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً وہ 60 یا 100 کے قریب اشعار تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے وہ اشعار سن لیے ہیں اور تم کہو تو تمہیں سنا دوں. اور اس وقت اس کو اتنے ہی پورے اشعار جو اس نے وہاں سنائے تھے وہ سب کے سب سنا دی ایٹ اے ٹائم. اب آپ سوچیں ان کا حافظہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, کہ اپنا خود وہ درس لے رہے تھے اور ایک طرح سے یعنی ایک سیکنڈ لی ان کو, یعنی ایک بازو سے آواز آ رہی تھی. ہم تو سوچے کہ اگر کوئی بازو میں ہمارے اس طرح سے کچھ اور کام کر رہا ہو تو ہم تو اپنا جو مواد ہے یا اپنی جو بات ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں نا. ہم کو اتنا کنسنٹریشن چاہیے, بچوں کا شور ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے, کوئی بیچ میں ہمیں ڈسٹرب کر دے تب ہم بھول جاتے ہیں. یعنی آپ کمپیئر کریے کہ سبحان اللہ کیا حافظہ ہوگا ان کا, کہ بازو میں شخص بیٹھ کر کسی اور کو سنا رہا تھا اور ان کے کانوں میں آواز پڑتی گئی, تو انہوں نے سن کر, ایک بار سن کر, ایٹ اے ٹائم سن کر انہوں نے وہ یاد کر دیا, یاد ہو گیا ان کو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سبحان اللہ. اور ویسے یہ ایک بات ہے کہ ہم یہ نہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہم کو تو ہے ہی نہیں, ملا ہی نہیں, لہٰذا ہم کہاں اتنا یاد کر سکتے ہیں یا ہمیں اتنا کہاں یاد رہ سکتا ہے. اب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو آپ جتنا اس راہ میں لگائیں گے, جتنا استعمال کریں گے, اتنا ہی آپ کا حافظہ تیز ہوتا جائے گا, اتنا ہی کھلتا چلا جائے گا. آپ اس کو آزما کر دیکھیے, یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے. الحمدللہ آپ کو, آپ اس راہ میں اپنے آپ کو لگا کر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حافظہ تیز کرتا ہے. اور وہ آیت پر تو ہم کو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے, کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جائیں گے. تو آپ جد و جہد تو کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں, آپ بڑھ کر تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا ذہن, دل و دماغ سب کچھ کھولتا چلا جاتا ہے. جو ہم شرح صدر کہتے ہیں نا, یا سینے کا کھلنا, انشراح صدر, سینے کا کھلنا, تو وہ سینہ کھلتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کے دین کا علم, الحمدللہ اس میں انسان پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ابو بکر ایک صحابی تھے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جیسی مثال نہیں دیکھی, نہ ان کے حال حلیے کے حساب سے جسمانی طور پر، نہ علم کے اعتبار سے، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ جمال نہ کمال۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں، اور یہ سعید ابن جبیر یہ بھی بہت مشہور تابعی تھے، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ صحابہ کرام، ان کی موجودگی میں صحابہ کرام خود فتویٰ دینے سے پیچھے ہٹتے تھے، اس قدر اعلیٰ پائے کی شخصیت تھی، آپ سوچ لیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ صرف ایک ہی چیز کی کمی رہ گئی تھی سعید ابن جبیر میں، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ادروائز صحابہ کرام خود گواہی دیتے تھے کہ یہ صحابہ کے جیسے ہی ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا بہت بڑے گریٹسٹ تابعی ہے یہ، وہ کہتے کنت اسماء الحدیث، میں نے ان سے حدیث سنی، لو یعزنو لی تقبلت راس، اور میں نے جب حدیث سن کر اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اذن لوں ان سے، یا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کے سر کو چوم لوں، میں ان کی پیشانی کو چوم لوں، میرا دل یہ چاہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ، جب عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تو ان کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عباس کے مربی مزکی عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی زیادہ تر تربیت، ان کا تزکیہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور آپ ہی نے ان کو بہت مواقع فراہم کیے جس کی بنا پر وہ اور نکھرتے چلے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے والد انہیں اپنے ہاتھ سے لپٹا لیتے تھے، یعنی جیسے والد اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں نا، تو ایک ہاتھ سے میرے والد ان کو اپنے ہاتھ سے لپٹا لیتے تھے۔ میں نے سنا ہے آپ سسم سے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے، تو اس لیے مجھے ان سے محبت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو بہت دفعہ دعائیں دی تھی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ وہ ان کو حق کرتے، اور ابن عباس بھی میرے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ابن عباس کہتے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتی ہیں، وہ کہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے نیچے بلیک نالیاں بن گئی تھیں رونے کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر دونوں ساتھ بیٹھے رہتے، اکثر دونوں پرانی باتیں یاد کرتے، یا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میری تم تین باتیں یاد رکھو، ایک تو یہ کہ اپنے جو سیکریٹس ہیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، یہ تم سے جب کوئی مشورہ کرے تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کی یہ نصیحت اپنے کہتے نا کہ پلوں میں باندھ لینا، یعنی اپنے دل سے لگا لی تھی، اور انہوں نے اس کو یاد رکھا۔ قال کأنک لأسبغ فتیان وجیہا وأحسنہم عقرا وأفہم فی کتاب اللہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں خود گواہی دیتے تھے کہ ہم نے ایسا نوجوان نہیں دیکھا، یعنی ایسے سبھی چہرے والا، اور یا اتنا وجیہ اور اتنا اسمارٹ اور اتنا ذہین اور اتنا انٹیلیجنٹ، اور ان کے جیسا ہم نے پڑھتا ہوا، یعنی جو جس طرح سے وہ پڑھا کرتے تھے، یا جو ان کے انٹلیکٹ تھی کہ کوئی بھی بات ان کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی تو بہترین طریقے سے سمجھا دیتے، تو اتنا انٹلیکچوئل پرسن ہم نے نہیں دیکھا، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا ان سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ 16 سال کی عمر میں ان کو خطیب بنا دیا گیا تھا، 17 سال کی عمر میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو شورا کے لیے اپوائنٹ کیا، یعنی جو بڑے بڑے اکابرین صحابہ تھے، جو بدری صحابہ تھے، جیسے عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص ہیں، جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اشرف مبشرہ میں سے، تو یہ لوگ بدری صحابہ تھے یا انصار میں سے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ نے 17 سال کی عمر میں ان کو شورا کا ممبر بنا دیا، تو کچھ صحابہ کرام نے اس پر آبجیکشن بھی لیا کہ آپ نے اتنے چھوٹے سے لڑکے کو کیوں بنا دیا، اور بھی بہت سارے لڑکے ہیں، خود ان کا بیٹا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، عبدالرحمن بن عوف کے بیٹے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ بعض وقت کہا جاتا کہ بہت ہی اہم امور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے، اور انصار المہاجرین کی موجودگی میں ان کو بلاتے، اور پھر کہتے کہ تم اصحاب کے برابر بیٹھو، اصحاب بدر کے برابر وہ بیٹھتے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان لنا ابنان ھذا، یعنی کیا ہمارے بیٹے نہیں ہیں، آپ نے ان کو تو نہیں بلایا، اور ان کو کیوں بلا لیا؟ تو کہتے کہ تم جانتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بچے کی کیا اہمیت تھی۔ اور پھر ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کون بتا سکتا ہے، تو یہ اس کی آخری آیت کا مطلب کون بتا سکتا ہے؟ تمام صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے کہا کہ جب تم اپنا ٹاسک پورا کر چکو، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم اپنا کام پورا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، انہوں نے نارمل سا مطلب بتا دیا۔ جب سب سے آخر میں عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کے کمپلیٹ ہونے کی خبر ہے اور آپ کی موت کا وقت اب قریب آ گیا اس کی خبر ہے. یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت پورا ہو گیا ہے اور آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لڑکی نے بالکل صحیح جواب دیا, کیونکہ وہ کہتے کہ جب میں نے اس سورے کے بارے میں پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا. ابو بکر صدیق اس بات کو سمجھے تھے کہ یہ سورے کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی موت کا وقت قریب آ گیا اور آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں اور آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا, تو تب ہمیں سمجھ میں آیا تھا اس سورت کا مطلب. تو آپ دیکھیں کہ یعنی سبحان اللہ کتنا لیول تھا, کتنا یعنی کیا لیول تھا ان کا سمجھنے کا قرآن کی آیتوں کو, اسی لیے ان کو ترجمان القرآن کہا گیا ہے. پھر اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ایکچولی اوپینین ہے یہ کہ جو شب قدر ہوتی ہے وہ امید ہے 27ویں شب کو ہوتی ہے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے 27ویں شب کیوں کہا, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے, 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے اور 7 پلانٹس کا ذکر کیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ 7 پلانٹس کا تو ذکر نہیں ہے قرآن میں, کیسے تم نے سمجھا؟ تو کہا کہ سبع سنابل کا جو لفظ ہے, تو اب ہم پڑھتے ہیں 7 بالیاں, تو اس پر انہوں نے کہا. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کے اس جواب سے بہت زیادہ امپریس ہوئے کہ یعنی یہ نوجوان نے کتنی صحیح بات کہی. بہرحال سب کا اپنا الگ الگ اوپینین ہے. 27 کا ان کا ایک اوپینین تھا کہ امید ہے ہو سکتی ہے, لیکن ہم سب جانتے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شب قدر کو آخری تاخراتوں میں تلاش کرو, تو یہ زیادہ صحیح ہے. عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہا کرتے تھے غسیہ غواسن, کہ غواس کہتے ہیں جو ڈائیور ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر ڈیپلی اندر جا کر موتی نکال کر لاتے ہیں, تو یعنی ڈائیو ڈیپر ڈائیور, کہ ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ جب ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تو کہتے کہ جاؤ اور تم غوطہ لگاؤ قرآن میں, یعنی تم جاؤ ڈوب کر تم قرآن میں سے وہ اس کی حکمت اس کی موتی چن کر لاؤ اس کو سمجھانے کے لیے. اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہا کرتے تھے غسیہ غواسن. اور پھر ہر فیلڈ میں ماہر تھے ماشاءاللہ عبداللہ بن عباس. یعنی ایک کوئی شخص ہوتا ہے جو حدیث میں ماسٹر کرتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے جو تفسیر میں بہت درک رکھتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے جو ادب اور لٹریچر میں مہارت رکھتا ہے, کوئی شخص ہوتا ہے جو تقریری صلاحیتوں میں بہت آگے ہوتا ہے, کچھ لوگ شعر و شاعری میں ماہر ہوتے ہیں, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ قرآن حدیث تقریر ادب یعنی لٹریچر اور شعر و شاعری اور اس وقت عربی زمانے کے جو اس وقت کے جتنے علوم تھے علم انساب وغیرہ ان سب میں ہر فن میں ماشاءاللہ وہ ماسٹر تھے, یعنی آل راؤنڈر تھے ماشاءاللہ وہ. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ بہت رش رہنے لگا تھا ان کے گھر پر, کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر راستہ بلاک ہو جاتا تھا, یعنی اتنا جمع غفی رہتا اتنا کراؤڈ ہو جاتا تھا کہ باہر کا راستہ بند ہو جاتا تھا, لوگ ان کے دروازے کے باہر اتنا کھڑے رہتے تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا گھر بھی تھا جس میں وہ لیا کرتے تھے درس, بعض اوقات تو مسجد میں لیا کرتے تھے اور بعض اوقات گھر پر لیا کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ پھر ٹائم مقرر کر دیا گیا اور پھر صبح کا وقت ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو تفسیر والے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو آواز لگانے والا آواز لگاتا کہ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹ سے وہ آ جائیں, پھر ان کے سوالات کے جوابات وہ کافی شافی دے دیتے تھے, اس کے بعد پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ حدیث کے اسٹوڈنٹس اب آ جائیں پوچھنے کے لیے, پھر حدیث کے اسٹوڈنٹس آ جاتے, اس کے بعد پھر آواز لگانے والا آواز لگاتا کہ اچھا اب ادب اس کے اسٹوڈنٹس آ جائیں جو ادب کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں کوئی لٹریچر کے تعلق سے, پھر اس کے بعد شعر و شاعری والے لوگ آ جاتے تھے, اس کے بعد تو الگ الگ فقہ کے اسٹوڈنٹس آتے تھے, فقہ میں ماسٹر تھے ماشاءاللہ وہ, تو فقہ کے اسٹوڈنٹ آتے تھے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے انہوں نے دن مخصوص کر رکھے تھے کہ ایک دن تفسیر کے لیے تھا, ایک دن حدیث کے لیے, ایک دن فقہ کے لیے تھا, ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ادب کے لیے تھا, اور اس طرح سے مختلف دنوں میں وہ مختلف کلاسز لیا کرتے تھے ماشاءاللہ, فقہ قرآن حدیث ادب. اسی لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا محافظ کہا جاتا ہے, یعنی آیت کی تفسیر کرتے تو اس کی ڈیپتھ میں جاتے تھے. سورہ بقرہ کی تفسیر ان کے بارے میں کئی اقوال ہم کو ملتے ہیں عبداللہ بن عباس کے کہ بہترین طریقے سے اس کی تفسیر کی, اور اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے ذالک فتل الکہول لہ لسان سؤل وقلب العقول. کہول کہتے ہیں متقدم یعنی آگے بڑھنے والا, جو ویسے تو جو ایج میں آگے ہو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کم عمری ہی میں ہر چیز میں آگے بڑھ گئے تھے. تو بہرحال تمام صحابہ کرام یہ تمام تابعین اور تبع تابعین ان کے بارے میں جو بیانات دیتے ہیں اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بہترین عالم تھے, بہترین قرآن کے ترجمان تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب میں اپنی اپنے رسول کی احادیث میں، فقہی مسائل میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و ادراک سے نوازا تھا، اسی لیے ان کو کہا گیا نا کہ بہت ہی عقل مند تھے. جو کہول کا لفظ ہم نے پڑھا کہ بوڑھوں کے جوان یا نوجوان بزرگ ہیں، یعنی ان کی ایج نہیں تھی لیکن ان کو بزرگ کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے علم میں مہارت کی وجہ سے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شعر و شاعری میں بھی ان کو درک تھی اور بہت عمدہ شعر کہا کرتے تھے. کئی لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے اشعار میں اتنی زیادہ چاشنی ہوتی تھی کہ بہت سارے شعرا نے ان کے اشعار کو زبانی یاد کر رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب وہ سورہ نور کی تفسیر دیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ انہوں نے سورہ نور کی تفسیر اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے دی تھی اور ایک دفعہ حج کے موقع پر دی تھی، تو جب سورہ نور کی تفسیر انہوں نے کی تو ایسے اچھوتے اور خوبصورت انداز میں کی کہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نہ میرے کانوں نے سنی تھی اور نہ آنکھوں نے دیکھی تھی. اگر اس کو فارس اور روم کے لوگ سن لیتے تو پھر ان کو کوئی چیز اسلام لانے سے روک نہ سکتی تھی. یہ خود ایک تو حمام بن منبع کا بھی قول ہے اور دوسرے تابعی بھی بیان کرتے ہیں. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی خوش بیانی کی وجہ سے میرا دل چاہ رہا تھا، یعنی ان کے بیان میں اتنی مٹھاس تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کا سر چوم لوں. سبحان اللہ، یعنی بہت زیادہ ہی ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کی تاثیر اور قوت عطا کی تھی. تو لہٰذا انہوں نے پوری زندگی علم کو پھیلانے میں گزاری. اور پھر جب وہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے، یعنی فقہ میں بھی ماسٹر تھے ماشاء اللہ، جب لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے تو پوری حکمت کے ساتھ دیتے تھے. یعنی کیونکہ آپ دیکھیں فقہ میں کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بس، یعنی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس یہ فلاں عالم نے اس کو حلال کہہ دیا اور فلاں عالم نے اس کو حرام کہہ دیا. نہیں، اب دیکھیں کہ وہ لوگ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر جواب دیا کرتے تھے. جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے آرام سے کہتے تھے کہ اچھا ایک کے نزدیک تو یہ جائز ہے، ایک کے نزدیک ناجائز ہے، ایسا کیوں کیا علماء نے؟ آپ دیکھیں کہ وہ حالات کو مد نظر رکھ کر جواب دیتے تھے. یہ سب سے بہترین مثال ہے. اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے جب تک کہ 30 صحابہ سے، جو کہ بہت مشہور صحابی تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان سے جب تک کہ میں نے سیکھ نہ لیا میں نے آگے فتویٰ نہیں دیا. اور اسی بنا پر انہوں نے خود پہلے سیکھا تھا، خود پہلے علم کی تلاش کی تھی، اس کے بعد وہ آگے فتویٰ دینا انہوں نے شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف نالج ہی کافی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، بلکہ آپ کے اندر وہ حکمت بھی آنی چاہیے، آپ کے اندر وہ علم بھی آنا چاہیے، حالت کو دیکھ کر فتویٰ دینا آنا چاہیے، آپ کے پاس سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. کہ فقہ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فقہ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ کہ بس یا تو سفید ہے یا پھر سیاہ ہے. نہیں، حلال نہیں ہے وہ ایسا ضروری نہیں کہ جو حلال نہیں ہے وہ حرام ہی ہو، یا جو حرام نہیں ہے وہ حلال ہی ہو. یعنی اسکالرز ایکچولی سچویشن کو دیکھ کر بات بتاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، جو بہت ہی چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ جو بہت ندامت میں مبتلا ہو، جو بہت اندر سے کنفیوز ہو اور جو خود سے کچھ ڈسائڈ نہ کر پا رہا ہو. تو اس نے پوچھا ان سے کہ اگر کسی ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور وہ توبہ کرتا ہے اور ندامت میں بھی مبتلا ہے اور پچھتاتا ہے، شرمندہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہاں معاف کر دے گا. کہا جاتا ہے کہ صبح یہ بات ہوئی گزر گئی، اور اس وقت بہت سارے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اسٹوڈینٹس بھی تھے. شام میں دوسری مجلس ہوئی، اس مجلس میں ایک شخص آیا اور وہی اسٹوڈینٹس موجود تھے ان کے جو صبح موجود تھے. اس شخص نے کہا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے یہی سوال پوچھا، ایک شخص کسی کو قتل کر دے تو کیا اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو جو اسٹوڈینٹس تھے وہ کنفیوز ہو گئے، یعنی یہ کیا کانفلکٹ ہے کہ صبح آپ نے کہا کہ ہاں اور ابھی کہہ رہے ہیں نہیں. اسٹوڈینٹس نے اس شخص کے جانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسا فتویٰ کیوں دیا کہ صبح ایک شخص کو تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا امیدیں، اور اس شخص سے کہا کہ نہیں معاف نہیں کرے گا. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ صبح جو پرسن آیا تھا، صبح جو آدمی آیا تھا، میں سمجھ گیا کہ اس نے آلریڈی کسی کو قتل کر دیا ہے اور وہ اب پچھتا رہا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلا تھا، اس لیے اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے. جو سیکنڈ پرسن آیا تھا، جو سیکنڈ گائے آیا تھا، وہ کسی کو مارنا چاہتا تھا اور اس لیے سوال کر رہا تھا کہ وہ ایکسکیوز پیدا کر سکے اپنے قتل کے جواز کے لیے. تو میں سمجھ گیا کہ ایکچولی یہ شخص ابھی قتل کرنا چاہتا ہے اور ایک گناہ کے لیے وہ کسی سے ایکسکیوز لینا چاہ رہا ہے، فتویٰ لینا چاہ رہا ہے. اور صبح جو شخص تھا وہ پچھتاوے میں تھا، مبتلا تھا اور وہ کر چکا تھا گناہ، اور اب وہ معافی کے لیے سوال کر رہا تھا. تو لہٰذا سوال کرنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ ایک شخص فتویٰ لینے کے لیے اور اپنے گناہ کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے فتویٰ لے رہا ہے، یعنی گناہ کرنے کے لیے فتویٰ لے رہا ہے، اور ایک جو ہے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے فتویٰ لے رہا ہے. یعنی جو سیکنڈ والا پرسن آیا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا، اپنے گناہ کو. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا، تو ایسے ہی وہ شخص تھا. تو لہٰذا میں نے اس لیے صبح والے کو ہاں کہا اور شام والے کو نہیں کہا. تو اب دیکھیں اس فتوے سے کیا پتہ چلتا ہے یہی سچویشن آتی ہے علماء کے نزدیک، اور پھر جب وہ ایک جگہ ایک دفعہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ بات کی جا سکتی ہے، اور دوسری دفعہ کہتے کہ نہیں کی جا سکتی، تو حالات کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ان کے اسٹوڈینٹس کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نفل روزہ سفر میں بھی رکھتے ہیں عاشورے کا اور عرفے کا، اور جبکہ فرض روزہ آپ سفر میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت تعجب میں مبتلا تھے، عجب لکم اصحاب رسول اللہ، کہ اے اصحاب رسول، اے صحابی رسول، ہم کو بہت حیرت ہوتی ہے، ہم تعجب میں مبتلا ہیں کہ آپ رمضان میں تو سفر میں روزہ نہیں رکھتے، لیکن عاشورے اور عرفے کا روزہ آپ سفر میں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعدت من ایام اخر، یعنی تم اس کا روزہ تم دوسرے دنوں میں رکھ لو، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دے دی ہے رمضان کے روزے کی، لیکن عاشورے اور عرفے کے روزے کی ہمیں چھوٹ نہیں دی ہے، ہم اس کو میک اپ نہیں کر سکتے، ہم اس کو یعنی کمپنسیٹ یا اس کا برابری بعد میں نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو اسی دن رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا ہم سفر میں بھی عاشورے کا اور عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان کے روزے کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دیا اس لیے ہم اس کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہر دفعہ، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ چھوڑا ہو اور ایام 20 کے روزے چھوڑے ہوں، کبھی انہوں نے یہ روزے نہیں چھوڑے۔ پھر شروع میں ان کا فتویٰ تھا نکاح متاع کے بارے میں، جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے، لیکن جیسے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے خود اللہ کے رسول سے غزوہ خیبر کے دن سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنو، گھریلو گدھا اور نکاح متاع یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر جیسے ان کو علی رضی اللہ عنہ کی بات سننے کو ملی انہوں نے فوراً رجوع کر لیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمبلنس ہوتی ہے، یہ عاجزی اس کو کہتے ہیں، یعنی جو صحیح عالم وہی ہے کہ جب اس کو صحیح بات پتہ چل جائے تو وہ اپنی اگر کچھ ایسی غلط بات ہے تو اسے وہ رجوع کر لے، واپس پلٹ آئے۔ تو عبداللہ بن عباس نے پھر رجوع کر لیا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پرسنل عبادت تھی اس میں وہ بہت آگے تھے۔ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ آیا اور بار بار میں نے دیکھا کہ وہ آیت تلاوت کرتے تھے، یعنی جب چلتے رہتے تھے سفر میں یا نماز میں کھڑے ہوتے تو یہ آیت کو بہت تلاوت کرتے تھے کہ وجہ السکرت الموت بالحق فکنت منہ تہید، اور وہ روتے ہوئے پڑھتے تھے راستے بھر، اور یہ رات بھر انہوں نے یہ تلاوت کی اور روتے رہے۔ تو آپ دیکھیں پرسنل عبادت کا ان کا یہ حال تھا۔ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، کسی نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے اب نہیں رہا، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، وضو کر کے دو رکعت پڑھی، مسکرائے، اور پھر کہا کہ ہم جو ہے راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اور وہ بشیر الصابرین پڑھ لی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ کا عمل بھی ویسے ہی ہو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک ہی سال میں ان کے والد کی بھی وفات ہوئی اور تھوڑے ہی دن کے بعد ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس سال عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی سال عباس رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے اور ان کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا صبر دیدنی تھا، یعنی کوئی زبان سے شکایت نہیں، صبر کیا انہوں نے، اور جب ان کو خبر ملتی کسی کے مرنے کی تو کہتے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی وہ یاتی قبل اخبار من لم تزود، کیونکہ وہ کہتے کہ جو اجر صبر پر ہے وہ، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے اس خبر پر جو صبر کیا ہے وہ ہمارے والد سے زیادہ بہتر ہے، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کی جب وفات کی خبر ملی تو انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ ہم نے جو صبر کر لیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے والد زندہ رہتے۔ ایک اعرابی آیا، جب اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی یا ان کی یہ باتیں سنی اور ان کا صبر دیکھا تو کہنے لگے کہ عباس رضی اللہ عنہ بہتر تھے لیکن ان کے بقایا میں سے ابن عباس اس سے بھی بہتر ہیں، واللہ خیر منک العباس، یعنی عباس رضی اللہ عنہ جو نشانی چھوڑ کر گئے ہیں اپنے بیٹے کی صورت میں عبداللہ ابن عباس، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں ایک دن وہ انصار کے گروپ کے ساتھ آئے اور کچھ چیز کا تقاضا کیا انہوں نے مدینہ کے گورنر سے، لیکن مدینہ کے گورنر نے بات نہیں مانی ان کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلا کہ حسان بن ثابت جو کہ شاعر اسلام ہے، جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم شعر کہو کفار مکہ کے لیے اور جبریل امین تمہاری مدد کریں گے، تو ان کو صحابی سے بہت محبت تھی، لہٰذا وہ حسان بن ثابت کے ساتھ کھڑے رہے۔ تین دن گزر گئے اور آخر کر ایگری کروائے گورنر سے، جو کچھ ان کی ضرورت تھی اور اس کو پوری کر کے دیے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کسی کام سے آئے بصرہ یا کوفہ اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی وہاں خلیفہ سے یا گورنر سے، تو خلیفہ یا گورنر نے وہ بات پوری نہیں کی، تو وہاں سے ابو ایوب انصاری عبداللہ ابن عباس کے گھر آئے اور بات چیت سے ان کو پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری جس ضرورت کے لیے آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکی۔ تو ان کو معلوم تھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی، اپنا گھر پیش کر دیا تھا، میزبان رسول تھے ابو ایوب انصاری۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو 40,000 درہم اپنی طرف سے دیے یا دینار، اور کہا جاتا ہے کہ غلام تھے جو گھر میں، وہ غلام اپنا سامان تھا سب کچھ وہ گھر سے اسی وقت نکل کے گھر سے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ گھر خالی کر دو اور غلام اور اثاثے کے ساتھ وہ گھر ابو ایوب انصاری کے لیے چھوڑ دیا کہ چونکہ آپ نے اللہ کے رسول کو اپنا گھر دیا تھا تو ہم بھی آپ کے لیے اپنا گھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں یعنی کتنا بڑا دل, کتنی جنراسٹی, کتنا یعنی جو دینے کا ان کو جذبہ تھا کہ 40,000 دینار بھی دیے کیش, پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ باہر نکل آؤ اور غلاموں کے ساتھ اور اثاثے کے ساتھ وہ گھر ابو ایوب انصاری کو دے دیا. پھر بیوی کے بارے میں بھی ہمیشہ بہت ہی اللہ کے رسول کی طرح انہوں نے رویہ اختیار کر رکھا تھا کہ میں اپنی بیوی سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کے حقوق جو میرے ذمے نکلتے ہیں میں اسے پہلے پورا کرتا ہوں, اور لازماً جب میں حقوق پورے کرتا ہوں جو میرے اوپر بنتے ہیں تو پھر میری بیوی بھی میرے حقوق پورے کرے گی, لیکن میں تقاضا نہیں کرتا ہوں, میں پریکٹیکلی اس کو ہر چیز پوری کرتا ہوں اپنی بیوی کی اور پھر وہ بھی میرے حقوق پوری کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں احسان کے لیول پر اپنے گھر والوں سے رویہ رکھتا ہوں, کیونکہ وہ یہ بات بار بار کہا کرتے تھے کہ ترازو میں سب سے زیادہ حسن اخلاق ہوگا اعمال نامے میں وزن کے اعتبار سے, تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر طریقے سے رہتے تھے, کہا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی ان کا رویہ سب سے بیسٹ تھا, سب سے اچھا تھا, اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی. پھر جب خوارج کی جو جماعت نکلی تھی جو علی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے دشمنی مول لی اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے جو لوگ, اور یہ لوگ وہ تھے خوارج جو دین سے بے دین ہو گئے تھے سمجھے, خود ساختہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نئے نئے عقیدے ایجاد کر لیے تھے, تو علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کی پرسنالٹی کی بنا پر, ان کی سمجھداری کی بنا پر. 3 دن تک عبداللہ بن عباس ان لوگوں سے بات چیت کرتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کا سردار تھا خوارج کا اور 4,000 لوگ وہ سب کے سب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کرنے سے ان کے اندر واقعی میں سمجھ پیدا ہوئی اور وہ واپس علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے تھے, باقی کے لوگ ان کے خلاف ہی رہے. آخری عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, تو اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا اور 70 ایئرس کے ہو گئے تھے, وہ آنکھیں ان کی جاتی رہی تھی, تو 2 دن گھر سے باہر نہیں گئے. لوگ ان کے بارے میں حیران اور پریشان ہو گئے, جو مسروق بن اجدا بہت بڑے تابعی ہیں وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہ آیت تلاوت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے, الحمدللہ بار بار کہتے جا رہے تھے, اور پھر کہتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے قرآن کی صحیح سمجھ کہ آنکھیں جاتی رہیں, اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, ایک بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا, تب بھی کیا کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے قرآن کی, کہ پریکٹیکلی جب اس پر عمل کرنا جو آپ کو قرآن معلوم ہو. تو آخر وقت میں وہاب ابن منبع ان کے پاس گئے, سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور امام الذہبی کہتے ہیں طبرانی میں روایت ہے کہ وفات کے وقت محمد ابن حنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, اور یہ حنفیہ ایکچولی ان کی مدر کا نام تھا تو اسی سے وہ مشہور ہوئے, تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا. ان کے جنازے میں اتنے لوگ شامل تھے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا تو ایک پرندہ تھا جو ان کی قبر میں بار بار آ کر بیٹھ جا رہا تھا, بڑی مشکل سے اس پرندے کو ہٹایا گیا اور پھر ان کو قبر میں دفن کیا گیا. جب قبر برابر کی گئی تو کہا جاتا ہے کہ وہ پرندہ پھر وہاں آ کر بیٹھا, اور بعض لوگ ایسا کہتے ہیں واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے, کہ وہاں سے ان کو آواز آ رہی تھی, لگ رہا تھا کہ یا تو پرندہ پڑ رہا ہے یا قبر سے آواز آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر زیادہ جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے, لیکن کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. یہ بھی ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کچھ دن تک بے ہوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کر سکیں, تو کہا کہ نہیں, کیا میں زبردستی اتنے دن تک کے غافل رہوں اور میری نمازیں جاتی رہیں؟ اور کچھ ڈاکٹرز نے ان کو طبیبوں نے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ آپ کی آنکھوں کا جو علاج ہوا ہے اس کی بنا پر آپ جھکیے مت زیادہ, یہ سجدہ مت کیجیے, تو کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکوں. کہا جاتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی تھی جب وہ سجدے میں جھکتے تھے, لیکن وہ ضرور سجدے میں جھکتے تھے, یعنی انہوں نے تکلیف سے نہ گوارا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے, یعنی اتنے فرما بردار تھے, اتنے عبادت گزار تھے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی. تو بہرحال بڑے بڑے علماء کی انہوں نے خود قدر کی, علم جا جا کر سیکھا اور علم کو اپنے ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا, اور جیسے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ایک نام انہوں نے اپنے بیٹے کا اپنے والد کے نام پر رکھا تھا, اور ایک نام اپنے چھوٹے بھائی کے نام پر رکھا تھا, اور ایک فضل نام رکھا تھا فضل. تو یہ 3 نام تھے ان کے بیٹوں کے, اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی, جو کہ ایک بیٹی کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا تھا لبابا, اور ایک نام انہوں نے اپنی بیٹی کا اسما رکھا تھا. ان سے جو احادیث مروی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور 1660 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی. اور جس وقت اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 14 یا 15 سال تھی, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 71 ایئرس 71 برس کے تھے, 71 ایئرس کے تھے اس وقت آپ نے 68 ہجری میں طائف کے مقام پر وفات پائی. یہ طائف سٹی میں ان کا انتقال ہوا تھا, اور انہوں نے خود صحابہ کرام سے کہا تھا جب وہ بہت بیمار ہو گئے تو ان کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے, کچھ صحابی بھی تھے کچھ تابعی بھی تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جس وقت تم وفات پاؤ گے تو تمہارے آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ دی بیسٹ لوگ ہوں گے. تو کہا کہ اگر میں تمہارے درمیان ہی وفات پا جاؤں تو تم وہ بہترین لوگ ہوں گے. تو کافی لوگ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جو کہ تابعین میں سے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ذہین بہت زیادہ فہیم تھے. عمر رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اور شیوخ بدر کی محفل میں ان کا شمار ہوتا تھا جبکہ وہ نوجوان تھے, اور تفقہ میں وہ یگانہ روزگار تھے, یعنی ان کے جیسا کوئی نہیں تھا, یعنی جو فقہ تھی اس میں وہ اپنے آپ میں منفرد تھے سمجھے. ان کی تفسیری روایات بھی بہت زیادہ ہیں, یعنی قرآن کریم کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے وہ روایت بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے. اور مجاہد اور سعید ابن جبیر, جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے نام لیا گیا ہے, ان دونوں نے ان کی تفسیری روایت کو جمع کیا تھا اور بعد میں اس کو لکھا گیا. خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھی تھی تفسیری روایت, وہ بیان کرتے تھے لیکن اس کو سن کر ان کے اسٹوڈنٹس نے لکھا. تو اس میں مجاہد اور سعید ابن جبیر ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ان کی تفسیر کو نوٹس کی صورت میں لکھ کر سب کے سامنے پیش کیا. اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے فتاوی جمع کیے تو وہ 20 والیومز میں ہوئے جمع. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ علم کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی علم میں سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے پر فائز تھے. انہوں نے علم کی ہمیشہ بچپن سے وہ علم حاصل کرتے رہے, علم کے تعلق سے دعائیں لی اللہ کے رسول سے, علم پھیلاتے رہے, علم سیکھتے رہے, علم سکھاتے رہے, علم کی دنیا ہی میں رہے سمجھے. اور ان کا ہمیں اس کے علاوہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں سوائے اس بات کی کہ وہ علم کی اشاعت میں لگے رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے سیکھنے والا بنائے جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی علم کی راہ میں لگائی. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے میں لگاتے جائیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.